اتوار 31 اگست کے صحفیوں کے ساتھ مہوارہ صفدر کا سلام. وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس, پارلیمان کا اجلاس طلب کر لیا گیا. راولپنڈی میں کور کمانڈرز کا اجلاس. دھرنوں اور پولیس تصادم کے بعد خدشہ,
اگر فوج نے کنٹرول سنبھالا تو ایسے ہی ہوگا کہ وہ وزیر اعظم کو برطرف فوج کرے گی. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان یا طاہر القادری کو برطرف کر سکتے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. اسلام آباد کے ریڈ زون اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں, اور حکام کے مطابق کل سے لے کر اب تک جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے, جبکہ 475 زخمی ہیں, جن میں پولیس والوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہے. حکام کے مطابق ریڈ زون اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں مظاہرین چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں پرتشدد احتجاج کر رہے ہیں. کئی مقامات پر ڈنڈا بردار مظاہرین نے توڑ پھوڑ اور پتھراؤ کیا, جس کی وجہ سے 7th Avenue کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اس سے قبل ریڈ زون میں مظاہرین نے پاک سیکرٹریٹ کی عمارت کے سامنے کھڑے ہوئے کنٹینر کو بھی آگ لگا دی تھی. کل رات مظاہرین پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے تھے, اور اب بھی ان کی بہت بڑی تعداد نے وہیں پڑاؤ کر رکھا ہے. ادھر حکومت پاکستان نے عمران خان اور طاہر القادری کے حامیوں کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس پر چڑھائی کی مذمت کی ہے, اسے غیر آئینی غیر جمہوری قدم قرار دیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کی صدارت میں ہونے والے اعلی سطح کے اجلاس میں منگل کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اسی دوران فوج کے کور کمانڈرز کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, جس میں ملک کی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پارٹی کے منتخب صدر جاوید ہاشمی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. اس سے قبل جاوید ہاشمی نے ایک اخباری کانفرنس کو بتایا کہ پارٹی قیادت مظاہرین کو لے کر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف پیش قدمی کے حق میں نہیں تھی, اور آگے بڑھنے کا فیصلہ عمران خان نے تنہا کیا تھا, مگر عمران خان نے ان کے اس بیان کو مسترد کر دیا.
کل سب سے میں نے پوچھا, کنسنسس ہوا سوائے جاوید ہاشمی کے, سب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر پورا بنا تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے. مجھے افسوس ہے ہاشمی صاحب آپ کے اوپر, اور آج سے آپ کے اور میرے راستے مختلف جدا ہیں.
بلوچستان کے ضلع کیچ میں فرنٹیئر کور کے حکام کے مطابق ایک سرچ آپریشن کے دوران 10 مسلح افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے, جبکہ فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار ہلاک اور 4 زخمی بھی ہوئے. بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی سربراہ بی بی گل بلوچ نے کہا ہے کہ فرنٹیئر کور کی کارروائی میں 4 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں, جن میں 2 بچے شامل ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ میں ایف سی کے ذرائع کے مطابق یہ سرچ آپریشن ایران سے متصل ضلع کیچ کے علاقے گومازی میں شدت پسندوں کی موجودگی پر کیا گیا. جن شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی گئی وہ اغوا برائے تاوان, ٹارگٹ کلنگ اور سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے. تاہم دیگر ذرائع سے شدت پسندوں کی ہلاکتوں کی تصدیق نہیں ہوئی. دوسری جانب کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے ضلع کیچ کے 2 مقامات پر سیکورٹی فورسز پر حملوں اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے, لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی.
صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں اطلاعات کے مطابق انٹیلیجنس کے ادارے کے صدر دفتر پر شدت پسندوں کے حملے میں کم سے کم 10 افراد مارے گئے ہیں. صومالی حکام کہتے ہیں کہ مرنے والوں میں شدت پسند تنظیم الشباب کے 7 حملہ آور بھی شامل ہیں. الشباب کہتی ہے کہ اس نے اس حملے میں کئی قیدیوں کو بھی چھڑوا لیا ہے. پولیس کہتی ہے کہ حملہ آوروں نے پہلے بم دھماکہ کیا, اس کے بعد عمارت پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. فرانس کے دارالحکومت پیرس کے نواحی علاقے میں دھماکے سے 4 منزلہ رہائشی عمارت تباہ ہو گئی, جبکہ 2 افراد ہلاک ہو گئے, جن میں ایک بزرگ خاتون بھی شامل ہے. فرانس کے وزیر داخلہ نے جائے واقعہ کا معائنہ کیا, کہا کہ خدشہ ہے کہ گیس کے اخراج کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہوگا, مگر ابھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے. عراق کی فوج, شیعہ ملیشیا اور کرد جنگجوؤں کے مشترکہ دستے شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے ہاتھوں محصور قصبے آمرلی میں داخل ہو گئے ہیں, جہاں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے شیعہ ترکمان برادری کی آبادی کو پچھلے 2 مہینوں سے حصار میں لے رکھا ہے. اس کارروائی میں مشترکہ فورسز کو امریکی اور عراقی جنگی جہازوں کی مدد بھی حاصل ہے. بحرین میں سپریم کورٹ آف اپیلز نے ایک فوٹو جرنلسٹ احمد حمیدان کو سنائی گئی 10 برس قید کی سزا کی توثیق کر دی ہے. تابندہ کوکب.
مسٹر حمیدان پر اپریل 2012 میں ایک پولیس تھانے پر حملے میں شامل ہونے کا الزام ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مسٹر حمیدان اصل میں ملک میں جمہوریت کے حق میں ہونے والے مظاہروں کی کوریج کر رہے تھے۔ سنیچر کو انسانی حقوق کی معروف کارکن مریم الخواجہ کو بھی بحرین میں داخل ہونے کی کوشش میں حراست میں لیا گیا تھا۔ ان کے والد پہلے ہی عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے مشرقی یوکرین کے تنازع کے حل کے لیے ہونے والے مذاکرات میں علاقے کے لوگوں کے لیے الگ ریاست کے سوال کو بھی شامل کرنے پر زور دیا ہے۔ مسٹر پوتن کو یہ کہتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کے بقول خطے میں رہنے والے لوگوں کے قانونی مفادات کا لازمی طور پر تحفظ کیا جانا چاہیے۔ روسی صدر کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جبکہ اس بحران پر کل سے مذاکرات شروع ہونے والے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ اس وقت ہماری سب سے مقبول ترین خبر بی بی سی آن لائن پر یہ ہے کہ آزادی اور انقلاب مارچ اسلام آباد میں لائیو اپ ڈیٹس، اور ہمارے پروگرام کا بڑا موضوع بھی آج یہی ہے، یعنی کل رات اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس کے بعد کی پیدا ہونے والی صورتحال۔ اسلام آباد میں گزشتہ رات شارح دستور پر تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے کارکنوں کے پولیس سے تصادم کے بعد حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ اسلام آباد کا یہ علاقہ جسے ریڈ زون کہا جاتا ہے، اس کی سیکیورٹی اس وقت فوج کے پاس ہے۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کے صدر تحریک انصاف کے جاوید ہاشمی کے راستے الگ الگ ہو چکے ہیں۔ فوج کے سربراہ جنرل راہیر کی سربراہی میں کور کمانڈرز کا اجلاس آج یعنی اتوار کی شام کو ہوئی طلب کر لیا گیا۔ اس سے پہلے کے اعلان کے مطابق یہ اجلاس کل یعنی پیر کو ہونے والا تھا۔ اس سب کی تفصیل اور تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم آپ کو اسلام آباد اسٹوڈیوز لیے چلتے ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھی مبشر زیدی اور شازب جیلانی اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں اور ٹیلی فون لائنز پر ہم ان سے بات کریں گے ابھی۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی مبشر زیدی کہ کیا اس وقت ریڈ زون میں کیا ہو رہا ہے؟
جی، ریڈ زون میں ابھی جو ہے وہ پروٹیسٹرز یعنی جو احتجاج کرنے والے کارکنان ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس بھی وہیں ہیں۔ ابھی تک وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے سربراہ یا پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ آ کر کے انہیں کوئی نئی ہدایات دیں۔ تو جھڑپیں اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح گزشتہ رات ہو رہی تھیں، اکا دکا آنسو گیس کے شیل پھینک دیے جاتے ہیں پولیس کی جانب سے، لیکن فی الوقت اسٹیٹس کو کی وہاں کیفیت ہے، کچھ زیادہ پیش رفت نہ مظاہرین کی جانب سے ہے اور نہ پولیس کی جانب سے۔
اور مبشر، اس کے علاوہ کچھ سیاسی سرگرمیاں، کچھ سیاسی مذاکرات، کیا وہ بات چیت بالکل اب نظر نہیں آ رہی، پس پردہ چلی گئی؟
میرے خیال میں اس کا وقت گزر گیا ہے، اور اس وقت پاکستانی سیاست کے اہم ترین کھلاڑی میں کہوں گا جو سمجھے جاتے ہیں یعنی پاکستانی فوج، وہ ان کے کمانڈرز اور آرمی چیف اس وقت راولپنڈی میں بیٹھ کر کور کمانڈرز کے ہنگامی جو کانفرنس بلائی گئی ہے وہاں پر جو ہے ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس بحران کا کیا کیا جائے۔ بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ پاکستان میں جمہوریت پسندوں کا خیال ہے کہ ایسی کسی بھی فوجی میٹنگ کا تعلق اس سیاسی بحران سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ماضی کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ سب نگاہیں ابھی فوج کی جانب ہیں کہ جو کچھ وہاں سے نکلے گا اس میٹنگ کے بعد وہی سیاسی بحران کے رخ کو متعین کرے گا کہ آیا فوج اپنا جو جھکاؤ ہے وہ احتجاج کرنے والی جماعتوں کی جانب ڈالتی ہے یا ابھی تک وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔
مبشر زہدی، بہت شکریہ، آپ سے بات ہوگی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت آپ کو سامعین ہم لیے چلتے ہیں ریڈ زون میں، جہاں ہمارے ساتھی ایوب ترین موجود ہیں۔ ایوب، آپ کے سامنے اس وقت کیا منظر ہے؟
اس وقت میں بالکل سیکریٹریٹ کے سامنے کھڑا ہوں، یہاں سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پہ کنٹینر لگے ہوئے، کنٹینر کے سامنے پولیس کی باری نفری تعینات ہے اور کنٹینر کے پیچھے جو ہے وہ انقلاب زندہ باد، آزادی زندہ باد کے نعرے آ رہے ہیں اور وہاں سے پتھراؤ بھی ہو رہی ہے، لیکن اس طرف سے پولیس کبھی آگے جاتی ہے کبھی پھر پیچھے آ جاتی ہے، اور یہاں اس وقت جو کل رات سے پولیس ڈیوٹی دے رہے تھے ان کے وہ واپس جا رہے ہیں، اور نئے جو تازہ دم پولیس ہیں وہ ان کو یہاں لایا جا رہا ہے، اور ایک خوف کی فضا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوگا، ایون پولیس والوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں کسی قسم کی کاروائی کرنے کے احکامات موصول نہیں ہوئے۔
جی ایوب، کیا آپ ہمیں کچھ اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ وہ جو تمام علاقہ ہے پارلیمان کے سامنے اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، وہاں پر کس طرح سے یہ مختلف گروپ جمع ہیں؟ آیا عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے کارکن سب ایک جگہ ہی ہیں یا وہاں الگ الگ کچھ گروپ بندی ہے، الگ الگ جگہوں پر بیٹھے ہیں؟
اس وقت میں بالکل پارلیمنٹ سے تھوڑی دیر سیکٹریٹ کے سامنے ہوں، جہاں سے ایک راستہ بلوچستان ہاؤس کی طرف جاتا ہے، وہاں کنٹینر لگے ہوئے، کنٹینر کے بالکل پیچھے جو عمران خان تحریک انصاف کا کنٹینر کھڑا ہے اور ان کا دھرنا جاری ہے، اور اس سے تھوڑا سا آگے یعنی پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کا دھرنا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے پارلیمنٹ کے حدود میں جو کل رات داخل ہوئے تھے وہ انہوں نے ابھی تک وہاں خیمے لگائے ہوئے اور وہاں کھانا بنا رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے آگ لگائی، روٹیاں بنا رہے، اور لوگ وہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے حدود میں رکے ہوئے ہیں اور وہ وہاں احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن پولیس جو ہے وہ بالکل باہر ہے، اور وہاں اندر اس وقت جو باؤنڈری ایریا ہے وہ تمام جو علاقہ ہے ریڈ زون کا وہ کنٹینروں سے اس وقت بند ہو چکا ہے، اور نہ کسی بندے کو باہر سے اندر آنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اندر سے باہر کسی کو جانے کی اجازت ہے۔
جی ایوب ترین، آپ سے تھوڑی دیر میں پھر پوچھیں گے اگر وہاں پر کوئی پیش رفت ہوئی حالات میں۔ تو اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے ساتھ ہی شازیب جیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شازیب، کل رات جب یہ تمام جھڑپیں ہوئی تھیں تو بہت زیادہ لوگ اس سے زخمی ہوئے تھے جو اسپتالوں میں منتقل کیے گئے، آپ اسپتالوں میں ہو کر آئے ہیں خود، آپ نے کچھ زخمیوں سے بات کی، کچھ بتائیے۔
دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ زخمیوں کی تعداد آج بڑھتی ہی گئی، اور آخری چند گھنٹے پہلے تک یہ تعداد 400 سے اوپر جا چکی تھی۔ اس میں ہاسپٹل جب ہم گئے پیمز میں تو ایمرجنسی روم میں کافی ہمیں وہاں پہ پولیس والے نظر آئے جو زخمی تھے، ان کے کپڑے خون میں لتپت تھے، سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ صحافی کافی زخمی ہوئے ہیں، خاص کر کے جو مختلف ٹی وی چینلوں کے جو لوگ تھے جو فلم کر رہے تھے، دکھا رہے تھے کہ کون پتھراؤ کر رہا ہے، کون لاٹھی چلا رہا ہے، ان پہ بھی کافی حملے ہوئے، اور ہمیں پتہ چلا کہ ایف سی کے لوگوں نے خاصی اس میں گرم جوشی دکھائی، وہ آگے آگے تھے صحافیوں پہ حملے کرنے میں۔
اچھا۔
تو وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ سفوکیشن یعنی کہ دم گھٹنے کی وجہ سے وہاں لائے گئے، کیونکہ جب ٹیئر گیس چلائی گئی، آنسو گیس چلائی گئی تو اس میں ایسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فریکچرز تھے لوگوں کو، تین لوگوں کے بارے میں پیمز میں کنفرم کیا ہمیں کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ایک صاحب جو ہیں وہ لائے گئے تھے جب ہاسپٹل تو وہ زندہ حالت میں نہیں تھے، باقی دو جو ہیں وہ پھر چل بسے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے ریڈ زون میں۔ اس وقت جس طرح ابھی ایوب بتا رہے تھے اور مبشر بھی بتا رہے تھے، ہم بھی وہاں کچھ دیر پہلے تھے، وہاں پہ مسلسل پتھراؤ چل رہا ہے، وہاں پہ مسلسل آنسو گیس بھی چل رہی ہے، اور یہ سلسلہ آپ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے تقریباً ہونے کو آئے ہیں اور یہ معاملہ چل رہا ہے۔ پولیس کی پوری کوشش ہے کہ ان کو، مظاہرین کو، یہ آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ مزید کنٹینر وہاں پہ لائے جا رہے تھے تاکہ جو راستہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جاتا ہے اسے پوری طرح جو ہے وہ بند کیا جائے، اور حکومت اس بات پر بالکل صاف ہے کہ وہ ان مظاہرین کو آگے بڑھنے اور نہیں دے گی۔
تو شازیب، یہ بتائیے کہ یہ جو زخمی اس وقت ہسپتالوں میں ہیں، کیا ان کے لواحقین وغیرہ وہاں ان کے پاس ہیں، انہیں ملنے کی اجازت ہے؟
جی ہاں، جو وہ ہیں وہاں پہ اور ان کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ ہم نے وہاں کے جو بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے ہم نے پوچھا کہ جو زخمی آئے ہیں ان میں جو لائیو ایمونیشن یعنی کہ جو گولی چلائی جاتی ہے بندوق سے، اس کے کوئی آپ کے پاس زخمی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی گولی نکالی نہیں ہے ان زخمیوں میں سے، تو ہم ابھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اسی اسپتال میں ایک بیڈ پر ہماری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے مجھے اپنا ایکس رے دکھایا، انہوں نے اپنے گھٹنے کی طرف اشارہ کیا جہاں پہ پٹی بندی دی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اس میں گولی لگی ہوئی ہے جو ڈاکٹر کل نکالیں گے. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کی طرف سے یہاں پہ آئے ہیں اس دھرنے میں, تو انہوں نے کہا کہ میں تو دراصل پولیس کی طرف سے یہاں پہ ڈپلوائے کیا گیا تھا, میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے, میں دو تین دن پہلے تک وہاں پہ ڈنڈا اٹھائے اس کراؤڈ کو, میں پولیس کے ساتھ میں کھڑا تھا. لیکن طاہر القادری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی تقریریں سن کے وہ کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے دو تین دن پہلے پولیس کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور وہ مظاہرین میں شامل ہو گئے. اور میرے سامنے میں جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کے پیٹھ پہ کافی زخم تھے اور وہ بقول ان کے کہ ان کو گھٹنے میں بھی ایک گولی لگی ہوئی تھی.
شاذر جیلانی, آپ کا بہت شکریہ. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی ابتدا میں بتایا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے صدر جاوید ہاشمی کے راستے اب الگ الگ ہو چکے ہیں. ہماری اردو آن لائن پر پہلی شہ سرخی بھی یہی ہے کہ جاوید ہاشمی آپ کے اور میرے راستے الگ. عمران خان نے آج اسلام آباد میں یعنی دھرنے کے مقام پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ آج رات بھی تیار رہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جاوید ہاشمی سے کہا کہ آج سے آپ کے اور ہمارے راستے الگ ہیں.
عوامی تحریک نے فیصلہ کیا پرائم منسٹر ہاؤس آنے کا, انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا. ہماری جو مذاکراتی کمیٹی تھی انہوں نے مجھے آ کے کہا, جس میں جاوید ہاشمی اور شاہ محمود بھی تھے, کہ بہت ہمیں غصہ لگ رہا ہے عوامی تحریک کے کارکنوں میں, تو انہوں کو خدشہ تھا کہ پرامن نہیں ہوگا, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا, کمیٹی نے ریکمینڈ کیا کہ ہم نہیں جا سکتے ان کے ساتھ. عوامی تحریک نے واپس ہمیں پیغام, ڈاکٹر صاحب نے پیغام بجایا کہ ہم بالکل پرامن ہوں گے. تب میں نے کور کمیٹی کے ممبر جتنے بھی اوپر کنٹینر میں تھے کل, سب سے میں نے پوچھا سوائے ہاش جاوید ہاشمی کے, سب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر پرامن ہے تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے. مجھے افسوس ہے ہاشمی صاحب آپ کے اوپر, اور آج سے آپ کے اور میرے راستے مختلف جدا ہیں.
تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی وضاحت تو آپ نے سنی, مگر اب یہ سنیے کہ جاوید ہاشمی نے دراصل کہا کیا تھا.
پارٹی کا فیصلہ یہی تھا, ہم آگے نہیں جائیں گے, اور خان صاحب نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی. اس کے بعد جب انہوں نے پہلے کہا جائیں گے وزیر اعظم موتق, انہوں نے مجھے بھی کہا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے آگے مظاہرہ ہوتا ہے وائٹ ہاؤس کے, میرے خیال سے آپ ہی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اس طریقے کا مظاہرہ نہیں ہوتا, اس کی کبھی اجازت ہوتی ہی نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے اور بندوقے اور گلیلے اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس کے.
یہ تھے تحریک انصاف کے صدر جاوید ہاشمی, جن کے اور پارٹی کے رہنما عمران خان کے راستے اب الگ ہو چکے ہیں. اور آپ نے ان دونوں رہنماؤں کی گفتگو میں سنا کہ تشدد کا ہونا یا اس کا خدشہ ظاہر کرنا پارٹی کے رہنماؤں کے لیے ہمیشہ ایک وجہ تشویش رہا, اور یہ وہ لوگ ذکر بھی کرتے رہے کہ آگے بڑھنا مناسب ہے یا نہیں ہے, اس پہ بات چیت بھی ہوتی رہی. اور پارٹی کے اکثر رہنماؤں کا خیال تھا کہ آگے بڑھنا شاید پرامن نہ ہو, یہ خدشہ تھا. تو ہم نے پارٹی کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی سے رابطہ کیا اور ان سے یہ پوچھا کہ کیا کل جو کچھ ہوا اور یہ آپ کا پرامن دھرنا جس طرح سے پرتشدد ہو گیا, کیا اس کی ذمہ داری آپ لوگوں پہ یعنی قیادت پر بھی عائد نہیں ہوتی؟ شاہ محمود قریشی:
ہرگز نہیں, ہم پرامن تھے, ہمارا آپ نے 17 دن دھرنا دیکھا, بالکل پرامن تھا, لاہور سے لے کے اسلام آباد تک پہنچے بالکل پرامن رہے, جب ریڈ زون میں بھی داخل ہوئے بالکل پرامن رہے, یہ ہمارا دھرنا پرامن
تھا. تو پھر آگے بڑھنے کا کیا مقصد تھا قریشی صاحب, آگے بڑھنے کا کیا مقصد تھا جب آپ اس طرح کی کال کہیں کہ ہمارے شیر آگے جائیں گے, ہمارے چیتے آگے بڑھیں گے, تو آپ جب اس طرح کے مظاہرین کو اس طرح
عرض یہ ہے, میری عرض سن لیجیے, عرض یہ ہے کہ پرامن احتجاج تو ہمارا حق ہے, ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا, نہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے پاس کوئی لاٹھیاں تھیں, نہ کوئی اسلحہ تھا, ہم پرامن تھے. اور پرامن احتجاج کرنا چاہے ہم یہاں ڈی چوک میں کریں یا وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے کریں, اس پہ تو کوئی نہیں روک سکتا. ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی, ہم نے کوئی گراؤ جھلاؤ نہیں کیا, اس پہ حکومت کو کیوں گھبراہٹ پیدا ہو گئی؟
ایسا لگتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کہ اب یہ جمہوریت کی نہیں بلکہ ایک انا کی جنگ بن چکی ہے, کہ ایک اس سے جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے حکومت ماننے کو تیار نہیں, نواز شریف اور آپ چھوڑنے کو تیار نہیں, آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے.
بات تو میں پہلے وضاحت کر دوں, جہاں تک انگیجمنٹ کا تعلق ہے تحریک انصاف نے ڈائیلاگ میں کنسٹرکٹیولی انگیج کیا, میں اس ڈائیلاگ کو لیڈ کر رہا تھا. حکومت کی طرف سے تو ایک بھی ورکنگ پیپر نہیں آیا, جتنے بھی تجاویز آئی ہیں, جتنے پیپرز بنے ہیں, جتنے ڈرافٹ بنے ہیں ہم نے دیے. آپ آتے ہیں آئیں بائیں شائیں کر کے رک کے جاتے ہیں, کوئی آپ نہ پیپر لاتے ہیں نہ کوئی تجویز لاتے ہیں. ہم انیشیٹو لے رہے ہیں, اس پیپر پر آپ کامنٹ کیجئے, جو چیزیں آپ کو درست لگتی ہیں انہیں قبول کیجئے. جہاں آپ کو اختلاف آپ کا اختلاف ہے, اختلاف کو نوٹ کر کے ہمیں ان رائٹنگ دیجئے تاکہ اس پر ہم گفتگو کر سکیں, ہماری فوکس گفتگو ہو تاکہ میننگ فل ڈائلاگ کے ذریعے ہم اس تعطل کو توڑیں اور آگے بڑھیں. انہوں نے ہمیں اس کا جواب ابھی دینا تھا. تم ذمہ داری حکومت وقت کی ہے.
یہ تھے شاہ محمود قریشی جو تحریک انصاف کے نائب چیئرمین ہیں, جو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو ابھی انہیں جواب دینا تھا کہ اچانک یہ پورا معاملہ پرتشدد ہو گیا اور اس جگہ پر یعنی ریڈ زون میں جہاں کل یہ تمام جھڑپیں ہوتی رہیں. ہمارے ساتھی ایوب ترین موجود ہیں, ہم نے آپ سے پہلے بھی ان سے بات کی اور آپ کو سنوایا. ایوب, اب کچھ ہمیں آپ بتائیں گے وہاں پر کچھ صورتحال بالکل جو کی توں ہیں یا کچھ اس میں تبدیلی آ رہی ہے؟
جی جی بالکل, اس میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. یہاں پولیس کی جو نفری ہے وہ کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پھر آ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, اور اب پھر ایک دفعہ یہ پولیس والے جو ہے وہ کنٹینروں کی طرف جا رہے ہیں اور جہاں سے راستہ بند کیا ڈی چوک کی طرف, دوسری طرف یہاں ایمبولینس بھی زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں.
لیکن یوں یہ بتائیے کہ کیا وہ آنسو گیس کے گولے اب بھی پھینکے جا رہے ہیں یا اس وقت خاموشی؟
اس وقت خاموشی, آنسو گیس کے گولے نہیں پھینکے جا رہے, لیکن جو پولیس اہلکار ہیں ان کے پاس آنسو گیس کے گولے جو ہے وہ ہے اور وہ کسی بھی وقت استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ کس نے اقدامات دینے اور کیا کرنا ہے.
بہت شکریہ ایوب ترین. اور پھر ایک پھر اسلام آباد اسٹوڈیوز میں چلتے ہیں جہاں مبشر زیدی ہیں. مبشر, کور کمانڈرز کا اجلاس کل ہونے والا تھا لیکن اسے آج ہی طلب کر لیا گیا, اور اس وقت اجلاس ہو رہا ہے یا ہو چکا, کوئی خبر کوئی بیان؟
پاکستان میں اسی اجلاس کے جو آؤٹ کم ہے یعنی وہاں سے کیا نکلے گا اسی کا انتظار کر رہے ہیں, اور تمام لوگ ٹویٹر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اخبارات ہیں وہاں فیکس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بیان آ جائے اگر آرمی کی طرف سے تو اس سے بڑی طور ڈٹرمن ہوگا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس وقت اناؤں کی جنگ بن چکی ہے, یہ اب سیاسی بحران کا کوئی سیاسی حل نکلنے کی امید باقی نہیں رہی, کیونکہ ہر ایک کا موقف سخت ہوتا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان بھی اب کوئی مذاکرات کی صورت نہیں نکل رہی. آرمی, جہاں تک فوج کا سوال ہے, جس نے کہا تھا کہ سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ بھی بظاہر پیچھے ہٹ گئے ہیں.
جی مبشر, سنیے یہ آپ سے بات ہوتی ہے, ذرا یہ سنیے کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے مذاکرات کے بارے میں.
ہماری طرف سے دروازے بند نہیں ہوئے, ہم اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے. ہم اپنے سر جھکاتے ہیں, ہمارے میں کوئی ضد نہیں ہے, ہم میں کوئی انانیت نہیں ہے, ہم میں کوئی تکبر نہیں ہے, ہمیں کوئی شرم نہیں آتی. ہم کل بھی چل کے خود ہم اپنے قدموں پہ چل کے جہانگیر ترین صاحب کے گھر تشریف لے گئے تھے, حاضر ہو گئے تھے, ہم دوبارہ بھی وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے جہاں پہ وہ ہمیں کہیں گے.
یہ تھے وزیر اطلاعات پرویز رشید. مبشر زیدی, جو کچھ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں مذاکرات کے لیے, کیا واقعی زمینی صورتحال بھی ایسی ہی نظر آ رہی ہے؟
جی اب تو دروازے سب کے کھلے ہیں لیکن حالات جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہیں. جہاں تک حکومت کی بات ہے, میرے خیال میں بڑی دیر کر دی انہوں نے کسی بھی اس صورتحال کا سیاسی حل نکالنے کا. وقت شاید ایک مہینے پہلے تھا جب عمران خان کو اسی وقت وہیں پہ روک دیا جاتا, اور جن چار نشستوں پر دھاندلی کی بات ہو رہی تھی وہاں پر حکومت اور تحریک انصاف مل کر الیکشن کمیشن کے پاس جاتے اور ریکویسٹ کرتے, وہاں درخواست دیتے کہ اس کا حل جلدی نکالا جائے. مگر حکومت نے بھی اس میں بہت لیت لالی برسی اور برتی, اور بعد میں انہوں نے بھی ایک سخت گیر موقف اپنایا کہ وہ ان سیٹوں کو نہیں کھولیں گے، کیونکہ ان میں سے ایک سیٹ ایک وزیر ریلوے اسعد رفیق صاحب کی ہے، ایک سیٹ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی ہے۔ تو میرے خیال میں جیسے آپ نے بھی کہا، اور یہ اناؤں کی جنگ اس وقت ایسی بن گئی ہے کہ کوئی فریق اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت بات پاکستان میں یہ بھی ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ دھرنا جو ہے وہ آگے ہی جاتا جا رہا ہے، اور کل جس طرح سے اس کو جانے دیا گیا، اور پھر کچھ لوگ پارلیمان کی دیوار بھی پھاندے، کچھ نے پریزیڈنسی کے اندر جو صدارتی رہائش گاہ ہے اس کے اندر بھی گھسنے کی کوشش کی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب فوج وہاں موجود ہے اور فوج کو حکومت خود کہہ چکی ہے کہ وہاں پر ان کی ذمہ داری ہے ان احتجاج کرنے والوں کو روکنا، تو کیا صورتحال بن رہی ہے؟ تو پاکستان، کیونکہ بہت سا ہمارا ایسا تاریخی بیگیج ہوتا ہے۔
جی ہاں جی، مبشر زیدی، بہت شکریہ۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں، بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبریں ہوں گی جو عبدالرشید شکور پیش کر رہے ہیں۔
پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں دو مرتبہ مین آف دا میچ ہونے کے ساتھ ساتھ مین آف دا سیریز ایوارڈ حاصل کرنے والے سری لنکن آل راؤنڈر تشارا پریرا کے بارے میں چیف سلیکٹر سنت جیسوریا کا کہنا ہے کہ وہ عالمی کپ کی منصوبہ بندی کا اہم حصہ ہیں اور ٹیم میں فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر کا کردار بخوبی ادا کر سکتے ہیں۔ جیسوریا کا کہنا ہے کہ تشارا پریرا اس وقت جس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ ٹیم کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ تشارا پریرا نے دوسرے ون ڈے میں 3 وکٹیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صرف 36 گیندوں پر 65 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی تھی، جبکہ آخری ون ڈے میں انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی اور دونوں مرتبہ وہ مین آف دا میچ رہے۔ پاکستان کے خلاف سیریز کے بعد سری لنکا کی اگلی سیریز نومبر میں انگلینڈ کے خلاف ہوگی۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا ون ڈے انٹرنیشنل 2 ستمبر کو ایجبسٹن میں کھیلا جائے گا۔ 5 میچوں کی سیریز میں بھارت کو 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ ٹرینٹ برج میں 6 وکٹوں کی جیت کے نتیجے میں مہندر سنگھ دھونی نے بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ ون ڈے جیتنے کا ریکارڈ جو اظہر الدین کا تھا برابر کر دیا ہے۔ دونوں نے 90 ون ڈے جیتے ہیں۔
لوولی بیک ہینڈ والی فرام اینڈی مری، دیٹس انف ٹو ون دی پوائنٹ ٹو ون دی میچ۔
یو ایس اوپن میں اینڈی مرے نے آندرے کوزنیٹسوف کو 4 سیٹس میں شکست دے دی۔ اب چوتھے راؤنڈ میں ان کا مقابلہ جو ولفریڈ سونگا سے ہوگا۔ ٹاپ سیڈ نوویک یوکوویچ اور سرینا ولیمز نے بھی چوتھے راؤنڈ تک رسائی حاصل کر لی۔ یوکوویچ نے سام کیوری کو 6-3، 6-2 اور 6-2 سے ہرایا۔ البتہ ومبلڈن چیمپئن پیٹرا کیویٹووا کو تیسرے ہی راؤنڈ میں کوالیفائر کھلاڑی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں عالمی نمبر 145 الیگزینڈرا کرونک نے 6-4 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لوئس وان گال اور ان کی ٹیم مینچسٹر یونائیٹڈ پہلی جیت کے منتظر ہیں۔ سوانسی کے خلاف شکست کے بعد پہلے سنڈرلینڈ سے وہ برابر کھیلے اور اب برنلی جیسی کمزور ٹیم سے بھی وہ نہ جیت سکے۔ چیلسی نے ایورٹن کے خلاف 3 کے مقابلے میں 6 گول سے کامیابی حاصل کر لی۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی عبدالرشید شکور۔ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں اسلام آباد میں دھرنوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلاً ذکر کیا۔ اس بارے میں بائیں بازو کے رہنما عابد حسن منٹو اور افراسیاب خٹک سے ایک گفتگو آگے آنے کو ہے۔ سیربین یہاں اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے اور اب اہم خبروں کی سرخیاں ہوں گی جو آج پیش کر رہے ہیں احمد رضا۔
اسلام آباد کے ریڈ زون اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ کئی مظاہرین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں پڑاؤ ڈال رکھے ہیں۔ نواز حکومت نے منگل کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ فوج کے کور کمانڈروں کا اجلاس بھی جاری ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے تنقید کرنے پر پارٹی کے صدر جاوید ہاشمی سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں فرنٹیئر کور کے حکام کے مطابق ایک سرچ آپریشن کے دوران 10 مسلح افراد کو ہلاک کیا گیا ہے۔ بلوچ تنظیم کے مطابق مرنے والوں میں 2 بچوں سمیت 4 عام شہری بھی شامل ہیں۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں انٹیلیجنس ادارے کے صدر دفتر پر شدت پسندوں کے حملے میں کم سے کم 10 افراد مارے گئے ہیں۔ اور بحرین میں سپریم کورٹ نے ایک فوٹو جرنلسٹ احمد حمیدان کو سنائی گئی 10 برس قید کی سزا کی توثیق کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کے ریڈ زون میں کل جھڑپوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کر رہے ہیں، اور یہ ذکر ابھی جاری ہے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جو جھڑپیں ہوئیں یا اس وقت ہو رہی ہیں، اس کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں ایک بار پھر ایوب ترین کے پاس۔ جی ایوب، اس وقت کچھ ہمیں بتائیے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔
اس وقت جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ابھی جو پولیس کے ایک بھاری نفری ابھی پہنچی ہے، اور وہ بالکل انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے اور شیلڈ لیے ہوئے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ فیصل آباد سے ابھی آئے ہیں، اور یہ ابھی جو دھرنا ہے اس کے آس پاس بھی اپنے پوزیشن سنبھال رہی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ان حکومت کی طرف سے کوئی خاص ہدایت نہیں ہے۔ دوسری جانب یہاں جو ایمبولینس ہے وہ بھی زیادہ آ رہے ہیں، اور ریسکیو کے اہلکار یہاں نظر آ رہے ہیں، اور یہاں جو جرنلسٹ ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور شخص یا عام شخص سیکٹریٹ کے چوک پہ موجود نہیں ہے۔ جہاں تک دھرنے کا سوال ہے تو دھرنے میں جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے وہ کنٹینروں سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے جو اس وقت سیکٹریٹ چوک پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرف جو ہے وہ پولیس کھڑے اور اس کے کنٹینر کے اس طرف ابھی مظاہرہ اور وہ حکومت کے خلاف نعرے بھی لگا رہے ہیں اور پولیس کے خلاف نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور وہاں سے آگ بھی انہوں نے جلائی ہوئی مختلف مقامات پہ جس کے دھواں یہاں سے نظر آ رہے ہیں۔
بہت شکریہ ایوب ترین۔ اور ادھر پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں بھی یہ اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں سیکیورٹی کے اقدامات بہت سخت بنائے جا رہے ہیں۔ تفصیل ہمیں لاہور سے علی سلمان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے بتائی۔
اس وقت یہ ہے کہ تازہ ترین کے جو وزیر اعلی ہاؤس ہے ماڈل ٹاؤن میں دفتر ہے جو ان کا، وہاں پر اچانک انہوں نے کنٹینر پولیس نے لا کے کھڑے کیے ہیں، خاردار تارے لگائی ہیں، اور پولیس کی بھاری نفری اچانک تعینات کیا، تو وہ پولیس کے ایک افسر نے بتایا کہ یہاں پہ خطرہ تھا کہ یہاں پہ آ کے گھیراؤ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کل رات سے ہی جو سول سیکریٹریٹ ہے، پنجاب اسمبلی ہے، گورنر ہاؤس ہے، وزیر اعلی ہاؤس ہے، اور شہر کے جو مختلف مقامات ہیں وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ کئی مقامات پر تو کنٹینر رکھ کے جزوی طور پر اہم عمارتوں کی طرف جانے والے راستے روکے گئے ہیں، اور شہر میں بھی جگہ جگہ پر پولیس جو ہے وہ گشت بھی کر رہی ہے اور جگہ جگہ پہ ناکے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کی اطلاعات ہی جاتی عمرہ جہاں پہ رائمنڈ ہاؤس پہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، فارم ہاؤس ہے، وہاں پہ بھی اطلاعات کے گھیراؤ ہوگا، تو وہاں پہ بھی پولیس کی نفری بڑھا دی گئی ہے۔
اچھا، تو ابھی تو یہ اطلاعات ہیں اس کی گھیراؤ کی، تو جس کی وجہ سے پولیس کی نفری بڑھا دی گئی اور انتظامات کیے جا رہے ہیں، لیکن مظاہروں کی کیا اطلاعات ہیں؟ کیا کہیں ہوا ہے اس قسم کا مظاہرہ یا ہونے والا ہے؟
پورے شہر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے اور نسبتاً بڑے بھی مظاہرے ہیں، اور 2 مقامات پر، ٹھوکر نیاز بیگ ملتان روڈ اور دوسرا جی ٹی روڈ پر شادرہ مور پر، یہاں پہ 2 بڑے اجتماعات ہیں، دھرنے ہیں، اور یہاں پہ دوپہر سے ٹریفک روکی گئی ہے اور لوگوں کو خاصی تکلیف کا سامنا ہے، اور یہاں پہ باقاعدہ دھرنے بھی دیے گئے ہیں اور ٹائر جلا کے ٹریفک بھی روکی گئی ہے اور خوب نعرے بازی ہو رہی ہے، اور یہاں پہ لوگوں نے اعلان کیا ہے جو دھرنے میں ہیں، تحریک انصاف کے لوگ، عوامی تحریک کے لوگ، وحدت المسلمین کے لوگ، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک وہاں پہ اسلام آباد میں جھگڑا جاری ہے، تنازع جاری ہے، تب تک ہم بھی یہاں پہ دھرنے دے کے بیٹھے رہیں گے۔
لاہور کی صورتحال بتا رہے تھے علی سلمان۔ کراچی سے بھی دھرنے کی اطلاع ملی ہے، ریاض سہیل۔
کراچی میں آج صبح سے کاروبار بند رہا جو کہ اتوار کے روز معمول کے مطابق ہی بند رہتا ہے. جو پیٹرول پمپ اور سی این جی اسٹیشن ہیں ان کا کاروبار بھی معطل رہا جبکہ سڑکوں پر ٹریفک بھی معمول سے انتہائی کم تھا. اس کے علاوہ تحریک انصاف کی جانب سے سلطان آباد اور ابھی شام کو شارع فیصل پر دھرنے دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے دوپہر کو ایم جنا روڈ پر دھرنا دیا گیا جس میں سنی اتحاد کونسل اور دیگر جماعتوں نے بھی شرکت کی. ایم جنا روڈ کے ایک بڑے حصے کو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے. جبکہ آج متحدہ کوئمنٹ نے یوم شوق کا اعلان کیا تھا جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا. متحدہ کوئمنٹ کے رہنما فاروق ستار نے شام کو ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں جو تشدد کا واقعہ پیش آئے اس سے حکومت نے اپنے مینڈیٹ کو متنازع بنا دیا ہے. اب صورتحال اس قدر ہے کہ وزیر اعظم اور حکومت پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرے اور وہاں پر ایک نیا قائد ایوان منتخب کیا جائے. یہی ایک آئینی اور جمہوری طریقہ کار ہے.
کراچی سے ریاض سہیل آپ کا بہت شکریہ. اور ایک بار پھر رخ کریں گے اسلام آباد کا. مبشر زیدی بدستور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں. مبشر, یہ جو دوسرے شہروں میں سے بھی کچھ دھرنوں کی اطلاعات ملی ہیں یا آپ نے ابھی سنا لاہور میں اور کراچی میں, اس کا کوئی اثر آپ کو نظر آ رہا ہے اسلام آباد کی صورتحال پر؟
فی الحال تو نہیں, کیونکہ کراچی میں ہڑتال کی کال دی تھی, وہ شاید آج وہاں اتوار تھا تو اتنی زیادہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ کامیاب ہوئی یا نہیں. اور لاہور کے اندر بھی کچھ جگہ دھرنے دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اصل جو سیاسی میدان جنگ ہے وہ اسلام آباد کا ریڈ زون ہی بنا ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہاں ہو رہا ہے. تو جو عمران خان ہیں یا طاہر القادری, انہوں نے اپیلیں تو کی تھیں کہ لاہور میں اور دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے کیے جائیں, لیکن غالباً اس کا اتنا اثر نہیں پڑا. تو یہاں جو صورتحال ہے میرے خیال میں وہ بہت زیادہ اس وقت سینٹر آف اٹینشن بنی ہوئی ہے.
بہت شکریہ مبشر. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے سرگرم لوگ دھرنے والوں کو جمہوریت کے خلاف ایک سازش قرار دے رہے ہیں. ہم نے بائیں بازو کے ایک رہنما اور ممتاز آئینی ماہر عابد حسن منٹو سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ آپ اس سب صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
سازش تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب کسی ملک میں, اور اتنے بڑے ملک میں, ایک چھوٹا سا ملک تو نہیں ہے نا, دنیا کا آٹھواں نواں آبادی کے اعتبار سے بڑا ملک ہے اور ایک بڑی کروشل جگہ کے اوپر ہے, اسٹریٹجک حیثیت ہے, ایسے جگہوں کے سنگم پر واقع ہے جہاں پہ کئی قسم کے معاملے اور مسائل ہیں, تیل کے سوالات ہیں, سینٹرل ایشیا کی ریسورسز کے سوالات ہیں, وہاں کے انفلوئنسز کے سوالات ہیں, چین ہے, روس ہے, سب چیزیں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں, اور ادھر ہندوستان ہے جس کے ساتھ ہماری پرانی کشمکش چلی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کو ایک اہمیت تو دیتی ہیں, اس لیے باہر کی ملک جو ہیں وہ بھی اپنے اس سارے قصے کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی حصہ تو ڈالتے ہوں گے, مگر میں اس سے کنسرن نہیں ہوں کیونکہ خود پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور یہاں پہ سویلین گورنمنٹس جتنی بھی رہی ہیں ان کے درمیان جو کانٹرڈکشن رہی ہیں وہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں. اور اب بات صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی فورن پالیسی کا معاملہ ہے یا افغانستان کا یا ہندوستان کا, جو درست ہے, یہ ساری باتیں درست ہیں جن کے بارے میں فائنل ورڈ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اس کا ہو, اور سویلین اتھارٹی جو ہے وہ نہ اس کو کنٹرول کرے. یہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہم جس کو فراموش کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے یہ ادارے جو ہیں یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم خود ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ان کا اس موجودہ سسٹم اور سٹیٹس کو کے ساتھ ہو چکا ہے. وہ بہت بڑی املاک کے مالک ہیں, وہ کارخانے چلاتے ہیں, وہ بینک چلاتے ہیں, وہ بے شمار اور ایسی انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں جو یہاں کی اکنامک سچویشن کے اندر ان کو ایک خاص ایک اسپیس کا انہوں نے بنا دی ہے. تو اس لیے جس طریقے سے نواز شریف ایک خاص طبقے کو نمائندگی کرتے ہیں یا کوئی دوسرے لوگ جو ہے وہ فیوڈل یہاں کے اسٹرکچر کی نمائندگی کرتے ہیں, تو یہ لوگ بھی تو ایک ویسٹ انٹرسٹ کی نمائندگی کرتے ہیں نا. انہوں نے بھی ٹیکس دینے ہیں, ان کے کارخانوں میں بھی ٹریڈ یونینز بنتی ہیں,
ان کو چلنا ہے یا نہیں چلنا, ان کو چلانے دینا ہے یا نہیں چلانے دینا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, یہ سب باتیں ہیں. تو ان ساری چیزوں کا ایک جو ان کا پہلا انٹرسٹ تھا ہندوستان افغانستان کے حوالے سے اور فورن پالیسی کے حوالے سے, اس میں ایڈڈ انٹرسٹ ان کا جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ ہر ہمہ وقت یہاں پہ پالیسیز کو کنٹرول کرتے ہیں.
مطلب اس میں
یہ سمپل سی بات نہیں ہے
جی, اس میں مطلب اس پالیسی میں, خارجہ پالیسی میں اب کمرشل انٹرسٹ بھی بہت زیادہ شامل ہو گئے ہیں,
بہت ہو گئے ہیں نا, یہ ساری بات ہے. لیکن جو بڑی سگنیفیکینٹ بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں اوورویلمنگلی ان پولیٹیکل پارٹیز نے جن کی کوئی اسپیس پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے, سوائے تحریک انصاف کے یا جو مسلم لیگ شجاعت حسین کی ہے اس کے, یا ایم کیو ایم جو ہمہ وقت اپنے آپ کو فوج کے کارندے کے طور پر پیش کرتی رہتی ہے, یہ ان کے علاوہ باقی سب لوگوں نے یونانیمسلی یہ سٹینڈ دیا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہم اس طریقے سے سیبوٹاج کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. دس از ویری سگنیفیکینٹ امپورٹنٹ.
تو یہ ایک اچھی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو, مگر میں یہ پوچھنا چاہوں گی یہاں پر, ٹھیک ہے یہ ایک پازیٹیو تبدیلی تو ضرور ہے, لیکن لگ رہا ہے کہ یہ تبدیلی ابھی کافی مضبوط نہیں ہوئی ہے, اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ بیرونی دنیا خاص کر مغرب پاکستان کی سیاست میں اب فوجی برتری کو قبول نہیں کرے گا, لیکن کیا اس بات کا امکان ہے کہ مصر یا تھائی لینڈ جیسی صورت کو مغرب ممالک بھی تسلیم کر لیں؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ بھی نہیں تسلیم کریں گے, کیونکہ پاکستان کی جو اہمیت ہے ان سارے علاقے کے اندر وہ خاص طریقے سے ہے, اور سب بیرونی دنیا جس کے انٹرسٹ اس علاقے کے اندر وابستہ ہے وہ وہاں پہ یہاں پہ ایک متزلزل کمزور اور شیکی سسٹم جو ہے اس کو شاید ایکسیپٹ نہیں کرے گی, جس میں فوج جو ہے وہ اپنی من مانی کر سکتی ہو, یہ وہ شاید نہیں کرے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی خبر ہے کہ ان کی آمدنی کے ذرائع اور ان کے خرچے پورا کرنے کے جو سورسز ہیں وہ ایک دم ختم ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اندر اتنا پیسہ پیدا نہیں ہوتا جو ان کے خرچے پورے کرے, وہ تو اپنے بجٹ نہیں بنا سکتے. تو اس لیے بہت سارے معاملات ہیں نا جو پریشرز کے طور پر ادھر ادھر سے استعمال ہوتے ہیں. تو آئی ایم ہوپنگ اگینسٹ ہوپس.
عوامی ورکرز پارٹی کے ایک رہنما اور بائیں بازو کے دانشور ممتاز قانون دان عابد حسن منٹو ہم سے بات کر رہے تھے, اور یہی موضوع یعنی دھرنے پر تشدد ہونے کے بعد اور ان دھرنوں کی صورتحال پر مجموعی طور پر مزید گفتگو بھی ہم کریں گے. افراسیاب خٹک سے یہ گفتگو اب سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی جو آگے آنے کو ہے, لیکن کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ, جہاں صحافیوں کے قتل کے حالیہ واقعے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. آج بھی صوبے کے مرکزی شہر کوئٹہ میں صحافیوں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
ریلی کا آغاز کوئٹہ پریس کلب سے ہوا. ریلی کے شرکا کنداری بازار اور زرغون روڈ سے ہوتے ہوئے ریڈ زون پہنچے اور وہاں گورنر ہاؤس کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا. اس موقع پر انہوں نے یہ نعرے لگائے. بلوچستان میں صحافی سن 2007 سے شدید عدم تحفظ کا شکار ہیں, جس پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سینئر صحافی انور ساجدی کا کہنا ہے.
40 قتل ہے صحافیوں کا, اور میرے خیال میں دنیا میں جہاں وار زون ہے, کنفلکٹ زون ہے, وہاں بھی اتنی تعداد قتل نہیں ہوئی, اور یہ صحافت کو دبانے اور ڈرانے اور جھکانے کی ایک کوشش ہے جو مختلف عناصر کر رہے ہیں.
بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر عرفان سعید نے صحافیوں کو تحفظ فراہم نہ کرنے پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے,
اور حکومت کو فوری طور پر چاہیے کہ اس سلسلے کو روکا جائے اور اس کے لیے سیکیورٹی کے جو مؤثر انتظامات کیے جائیں تاکہ ہمارے جو صحافی برادری ہے وہ آزادانہ ماحول میں رپورٹنگ کر سکے.
بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ 7-8 سال کے دوران مارے جانے والے صحافیوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہے. تال صحافیوں کے قتل کے واقعات کی تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور سامعین دھرنوں کے پس منظر میں پاکستان کی جو بھی سیاسی پیش رفت ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، اس پر ہم غور کر رہے ہیں آج اپنے پروگرام میں. اور اسلام آباد اسٹوڈیوز سے ہمارے ساتھی مبشر زیدی بدستور ہمارے ساتھ ہیں. تو مبشر، کوئی نئی خبر، کوئی کسی کا بیان؟
جی، اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ دوبارہ کنٹینر پہ آئے، اور انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ کل ان کے نوجوان جو تھے وہ تیار نہیں تھے، اور آج وہ تیار ہو کے آئے ہیں. وہ غالباً ایک لگی لپٹی انہوں نے وارننگ دی ہے پولیس کو کہ دوبارہ سے تصادم کی راہ نہ اختیار کی جائے. دوسری بات جو انہوں نے کہی، ان کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد کے جو ایس ایس پی ہیں علی محمد، جو اس سارے آپریشن کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے وہ مستعفی ہو گئے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ احتجاج کرنے والوں کے اوپر پولیس تشدد کرے. تو عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اب ایک چارج جو ہے، اس کا چارج ایک نئے پولیس آفیسر کو دے دیا گیا ہے، اور انہوں نے ان پولیس آفیسر کو نام لے کر کہا کہ وہ دھرنے والوں کے اوپر کسی بھی قسم کے تشدد سے باز رہیں. تو لگ رہا ہے کہ عمران خان دوبارہ سے اپنے جو نوجوان ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تصادم جو ہے دوبارہ کسی بھی لمحے شاید شروع ہو جائے، اور وہ دوبارہ سے پیش قدمی کریں.
جی شکریہ مبشر، آپ سے پھر پروگرام کے آخر میں بات ہوگی. عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما کی گفتگو بھی آگے آنے کو ہے، اور سیربین ابھی جاری ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
حالات حاضر کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور پاکستان میں آزادی اور انقلاب مارچ کے تناظر میں پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پر ہم پروگرام میں غور کر رہے ہیں. تو بہت سے ذہنوں میں ایک سوال اس وقت، یا آپ خدشہ کہہ لیجئے، یہ موجود ہے کہ کیا پاکستان میں تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ وزیراعظم نواز شریف بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو مرحوم وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے نئے الیکشن کرانے میں تاخیر کی وجہ سے کی تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ہم نے یہ پوچھا عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما افراسیاب خٹک سے، جو اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے تھے. اور افراسیاب خٹک پاکستان کی سیاسی تاریخ سے بخوبی آگاہ ہیں.
جی، اصل میں تھوڑی سی اس کے پس منظر میں جانا چاہیے. بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی، کیونکہ اگر الیکشن کی بات ہوتی تو الیکشن کے فوراً بعد ہوتی. جیسے بھٹو صاحب کے دور میں تو الیکشن ہوا تو اگلے دن لوگوں نے اعتراض کیا اور اسی وقت احتجاج شروع ہوا. یہاں تو 14 مہینے گزر گئے ہیں، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، انہیں حکومتیں بنائی ہوئی ہیں، اس نظام میں پوری طرح شریک ہیں، ان کو ابھی خیال آیا ہے. میرا خیال اس میں تھوڑی سی اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے فوج اور نواز شریف صاحب کے تعلقات میں بگاڑ آیا ہے، اور جو جنرل مشرف کا مقدمہ ہو، انڈیا سے تعلقات ہوں، افغانستان کے بارے میں پالیسی ہو، یہ دہشت گردی کے بارے میں پالیسی ہو، ان مسائل پہ کافی اختلاف رہا تھا. تو تھوڑا سا یہ جو موجودہ صورت حال ہے اس کو اس نقطۂ نظر سے یا اس پس منظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے. تو عمران خان وغیرہ نے جو مطالبے کیے ہیں، اب احتجاج ان کا حق تھا اور سول سوسائٹی ان کے حق کی حمایت کرتی ہے کہ احتجاج ان کو ضرور کرنا چاہیے، لیکن حکومتوں کو زبردستی گرانے کی جو کوشش ہے وہ تو جمہوری آئینی حدود سے آگے گزرنے والی بات ہے.
تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو جمہوری پارٹیاں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف کا حکومت میں رہنا ناگزیر ہے، انہیں رہنا چاہیے.
ہم یہ کہتے ہیں ہم نواز شریف کی طرفدار نہیں، ہم اپوزیشن میں نواز شریف کے خلاف ہم ایک سال شدید تنقید کرتے رہے، اتنی تنقید جتنی عمران خان صاحب نے شاید نہیں کی ہوگی، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، انہوں نے بہت سارے اور غلطیاں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو بدلنے کے لیے طریقہ کار آئینی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ غیر آئینی طریقہ کار کو اگر ایک دفعہ مان لیا گیا تو پھر بات نواز شریف سے محدود نہیں ہوگی، وہ تو پورے نظام کے بارے میں سوالات پیدا ہو جائیں گے۔
تو لیکن جو صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے یا جس طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب اگر فوج براہ راست حالات کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے تو پھر کیا آپشنز ہوں گے؟
دیکھنا، فوج کا کنٹرول تو اس لیے کوئی حل نہیں ہے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ تین چار مرتبہ دیکھ چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں مسئلے پیدا ہوئے ہیں، حل نہیں ہوئے۔ اب بھی ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب مذاکرات کریں، بات چیت کے ذریعے دیکھیں، جو جو ان کے چھ مطالبے تھے پانچ مان لیے گئے، اور جو ان میں سب سے اہم مطالبہ ہے وہ یہ کہ پچھلے انتخابات کی تحقیقات ہو کہ دان لی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ کا کمیشن بنے۔ اگر سپریم کورٹ کے کمیشن نے کہا کہ دان لی ہوئی ہے، انڈسٹریل بنیاد پیمانے پہ دان لی ہوئی ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے۔
یہ تو آپ اس صورت میں کہہ رہے ہیں نا افراسیاب خٹک صاحب، کہ اگر یہ حکومت رہتی ہے تو یہ سب کچھ ہو، یہ تو بہت ہی ایک مثبت سی بات ہے، سوچ ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں اگر فوج براہ راست حالات اپنے کنٹرول میں لے لے تو پھر ایک جمہوری حکومت کے پاس کیا آپشنز ہوں گی؟
دیکھیں، جمہوری حکومت تو پھر رہے گی نہیں، وہ اگر کنٹرول لے لیتے جمہوری حکومت خاتمے کے بعد ہی وہ کنٹرول لے سکتی ہے۔ جی، جمہوری حکومت کے ہوتی ہوئی وہ کیسے کنٹرول لے سکتی ہے؟ اس وقت تو چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہیں، اگر وہ کنٹرول لے لیتے تو وہ وزیر اعظم کو ہٹانے کے بعد ہی وہ کنٹرول لے سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے، اگر فوج نے کنٹرول سنبھالا تو ایسے ہی ہوگا کہ وہ وزیر اعظم کو برطرف فوج کرے گی، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان یا طاہر القادری ان کو برطرف کر سکتے ہیں۔
اچھا، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرف بڑھ رہے ہیں؟
جی، صورتحال بگڑ رہی ہے، پچھلے تین دنوں میں جی فوج بھی بیچ میں پڑی، پھر حکومت نے کہا کہ ہم نے ان کو بیچ میں نہیں ڈالا، پھر اپوزیشن نے کہا کہ ہم نے ان کو بیچ میں نہیں ڈالا، یہ خود بخود سے اس لیے فوج پیچھے ہٹ گئی، یعنی جو انہوں نے بیچ میں بچاؤ کرانا تھا اسے پیچھے ہٹ گئی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا رات کو انہوں نے چڑھائی بولی ہے پارلیمنٹ پہ۔ اب دیکھیں نا، پارلیمنٹ پہ چڑھائی بولنا اور وزیر اعظم ہاؤس پہ چڑھائی بولنا، یہ تو سیدھے ایک طرح سے اگر عام حالات ہوتے تو اس کو تو بغاوت کرا دیا جاتا نا جی، لیکن جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں بدقسمتی سے سب کچھ چل جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام پاکستان جو ہے جمہوری نظام ہی چل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ مصر کی بات کرتے ہیں، جی مصر بہت پرانا ملک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام
مصر اور تھائی لینڈ ماڈل کی بات کرتے ہیں،
تھائی لینڈ بھی پرانا ملک ہے جی، تھائی لینڈ میں پارلیمنٹ کے علاوہ اور ادارے ہیں جو سمبل ہیں، جو مثلاً بادشاہ ہے، بادشاہت ہے جس کے گرد تھائی لینڈ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ملک، پاکستان 1947 میں بنا ہے، 1971 میں ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے انہی مسائل پہ۔ پاکستان میں مملکت سازی کی ضرورت ہے، نیشن بلڈنگ اسٹیٹ بلڈنگ کے لیے ہمارے پاس سامنے بڑے چیلنجز ہیں، اور خدا نخواستہ اگر اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تو پھر یہ ہوگا کہ پھر آئین کیسے بنے گا، آئین بنے گا بھی یا نہیں بنے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ملک رہتا ہے اور ملک کو رہنا چاہیے اور ملک کے مستقبل کو دیکھنا چاہیے۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ زبردستی حکومتیں ہٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔
پارلیمان پر چڑھائی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے، یہ کہا عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما افراسیاب خٹک۔ سامعین، یہاں آپ سے ایک معذرت کر لیں، بہت تہی دل سے آپ کو انتظار ہوگا اپنے خطوط اور ہمارے جواب کا، مگر آج اسلام آباد کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر ہماری لمحہ بلمحہ نظر تھی، ہم اس لیے یہ پروگرام آپ کو نہیں سنوا سکے۔ اور اسی موضوع پر، یعنی اسلام آباد کی سیاسی صورتحال پر، یہ کالم سنیے جو وسعت اللہ خان نے لکھا ہے بات سے بات۔
یہ کہانی اس سال کی ہے جب ڈاکٹر طاہر القادری پیدا ہو چکے تھے اور عمران خان کی پیدائش میں ابھی ایک برس باقی تھا۔ ایران میں جواں سال رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت نئی نئی تھی، شاہ نے 1951 میں عوامی دباؤ پہ عام انتخابات کروائے جن کے نتیجے میں قوم پرست رہنما محمد مصدق وزیر اعظم بن گئے۔ محمد مصدق نے سب سے پہلے تو دو تہائی پارلیمانی اکثریت کے بلبوتے پہ وزیر دفاع اور بری فوج کے سربراہ کی نامزدگی کے اختیارات شاہ سے واپس لے لیے، پھر شاہی خاندان کے سالانہ ذاتی بجٹ میں کمی کر دی، پھر شاہی زمینیں بنام سرکار واپس ہو گئیں، زرعی اصلاحات کے ذریعے بڑی بڑی جاگیرداریوں کو کم کر کے کسانوں میں ضبط شدہ زمینیں بانٹنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایرانی تیل پر اینگلو ایرانین کمپنی کا 40 سالہ اختیار ختم کر کے تیل کی صنعت قومی علی۔ چنانچہ ایسے خطرناک محمد مصدق کو چلتا کرنے کے لیے شاہ، برطانوی انٹیلیجنس MI6 اور امریکی CIA کی تکون وجود میں آئی، اور مصدق حکومت کے خاتمے کا مشترکہ ٹھیکہ امریکی CIA نے اٹھا لیا۔ CIA نے اس پروجیکٹ کے لیے $1 ملین مختص کیے، اور یہ بجٹ تہران میں CIA کے اسٹیشن چیف کرمٹ روزویلٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایرانی ذرائع ابلاغ میں اچانک مصدق کی پالیسیوں پہ تنقید میں تیزی آ گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں مصدق کی پالیسیوں کے خلاف چھوٹے چھوٹے مظاہرے شروع ہو گئے۔ از قسم راندے درگاہ سیاستدانوں کا ایک اتحاد راتوں رات کھڑا ہو گیا، جس نے ایک عوامی ریفرنڈم کروا لیا۔ ریفرنڈم میں حزب توقع 99% لوگوں نے مصدق حکومت پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور ان نتائج کو کچھ مقامی اخبارات نے یہ کہہ کے خوب اچھالا کہ مصدق حکومت کا اخلاقی جواز ختم ہو چکا ہے۔ جب محمد مصدق نے اس اچانک سے ابھرنے والی بے چینی کو مسترد کر دیا تو پھر کام میں اور تیزی لائی گئی۔ تہران کے ایک مقامی دادا شابان جعفری کو شہری باشندے منظم کرنے، اور رشیدی برادران کو تہران سے باہر کے ڈنڈا بردار قبائلی دارالحکومت پہنچانے اور ان کے قیام و طعام کے لیے وسائل فراہم کیے گئے۔ دارالحکومت میں ہزاروں افراد پر مشتمل احتجاجی جلوس روز نکلنے لگے۔ بازاروں میں محمد مصدق کے حامیوں کی دکانیں نظر آتش ہونے لگیں۔ تصادم شروع ہو گئے۔ 15 روز کے ہنگاموں میں 300 کے لگ بھگ لوگ ہلاک ہوئے، اور مصدق مخالفین نے سرکاری عمارات کو گھیر لیا۔ چنانچہ رضا شاہ پہلوی کو مصدق حکومت کی رٹ ختم ہونے پہ ریاست بچانے کی خاطر مجبوراً مداخلت کرنی پڑی، اور 16 اگست 1953 کو جنرل فضل اللہ زاہدی کو عبوری وزیر اعظم نامزد کر کے معزول محمد مصدق کو نظر بند کر دیا گیا۔ اگلے روز تہران ایسا نارمل تھا گویا یہاں 24 گھنٹے پہلے کسی کی نکسیر تک نہ پھوٹی ہو۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت محمد مصدق کی کہانی بیان کرنے کا مقصد آخر کیا ہے، اور اس کا آج کے پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ کیا میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ سیاسی ہنگام CIA اور MI6 کی سازش ہے؟ بخدا قطن نہیں۔ دنیا سازش میں پرانا نیا کچھ نہیں ہوتا۔ فارمولا اگر مجرب و مؤثر ہو تو 60 برس بعد بھی کام دے جاوے ہے۔ حکومتوں کی تبدیلی کے منصوبے MI6 اور CIA وغیرہ کی میراث تھوڑی ہیں۔ ایسے منصوبے تو صوابِ جاریہ کی طرح کہیں کا کوئی بھی ادارہ کسی بھی وقت تھوڑی بہت ترمیم کے ساتھ حسب ضرورت استعمال کر سکتا ہے۔ اب جو ہو سو ہو، لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر جاوید ہاشمی کا بطور خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مورخ کا کام خاصا آسان کر دیا ہے۔ یہ محتسب، یہ عدالت تو ایک بہانہ ہے، جو طے شدہ ہے وہی فیصلہ سنانا ہے۔
پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، یہ موضوع تھا وسعت اللہ خان کا، کہ یہ ایک پرانی کہانی ہے۔ لیکن اوشے، آپ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں، نئی کہانی اس وقت کیا ہے؟
جی، نئی کہانی تو یہ ہے کہ دونوں فریقین ڈٹے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد کے ریڈ زون میں دھرنا جاری ہے۔ لیکن جیسے وسعت نے کہا کہ کہانی بار بار پاکستانی سیاست کی بدقسمتی ہے، کہانی پرانی ہی دہرائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو اس وقت فوجی کمانڈروں کی میٹنگ چل رہی ہے راولپنڈی میں، سب کی نظریں اس پر ہیں کہ وہ کیا بیان دیتے ہیں۔ ان کا بیان جو ہے وہ اس سیاسی بحران کی اب رخ متعین کرے گا، کیونکہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، نواز شریف جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بھی منگل کو بلایا ہوا ہے، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر جو سیاسی قوتیں ہیں وہ بھرپور اس دھرنے کی مخالفت کریں گی۔ مگر ابھی تک جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں لگتا یہی ہے کہ آج کی رات بہت اہم ہوگی۔
مبشر زیدی، آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام کی ابتدا سے لے کر، سیربین کی ابتدا سے لے کر اختتام تک ہمارے ساتھ رہیں، آپ کا بہت شکریہ شازیب جیلانی، آپ کا بہت شکریہ، اور ایوب ترین اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سیربین یہاں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کو ہم بتا دیں کہ ہماری جو رپورٹیں ہم نے کچھ آپ کو رپورٹیں تو ہم نے پیش نہیں کی، جو کچھ آپ کو ہم نے سنوایا وہ بی بی سی آن لائن پر بھی موجود ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے اسد علی، دیے میٹ ڈین اور عامر صدیق نے۔ ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ احمد رضا کے ساتھ۔
اسلام آباد کے ریڈ زون اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ ابھی اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں کہ اسلام آباد کے بعض دوسرے علاقوں میں ڈنڈا بردار مظاہرین نے گاڑیوں پر پتھراؤ بھی کیا ہے۔ کئی مظاہرین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ نواز حکومت نے منگل کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا ہے، جبکہ فوج کے کور کمانڈروں کا اجلاس بھی جاری ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے تنقید کرنے پر پارٹی کے صدر جاوید ہاشمی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں فرنٹیئر کور کے حکام کے مطابق ایک سرچ آپریشن میں 10 مسلح افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ بلوچ تنظیم کے مطابق مرنے والوں میں 2 بچوں سمیت 4 عام شہری شامل ہیں۔ بحرین میں سپریم کورٹ آف اپیلز نے ایک فوٹو جرنلسٹ احمد حمیدان کو سنائی گئی 10 برس قید کی سزا کی توثیق کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔